الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرات علماء الكرام معزز حاضرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ اس مبارک اجتماع میں مختلف حضرات نے قضیہ فلسطین کے سلسلے میں کارآمد اور مفید باتیں ارشاد فرمائیں. میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، رات کافی ہو چکی ہے اور ابھی ہمیں عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ چند نکات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج کے اس اجتماع کا پس منظر یہ ہے کہ الحمدللہ جب حماس کی طرف سے جہاد کا آغاز ہوا تو اس وقت ہمارے پاکستان میں مختلف مقامات پر جلسے ہوئے، جلوس نکلے، ریلیاں نکالی گئیں اور یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے ایک حقیقی مسئلے کے طور پر سامنے آیا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ رفتہ رفتہ اس مسئلے کی اہمیت اور اس کے بارے میں غیرت ایمانی کا جوش و خروش وہ رفتہ رفتہ دھیما پڑتا جا رہا تھا، اور خاص طور پر عوام کے اندر اس کے بارے میں کوئی جوش و خروش یا اس کے بارے میں کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی. تو اس لیے ہم چند دوستوں نے مل کر یہ سوچا کہ سب سے پہلے حضرات علماء کرام کو جمع کر کے ان کی خدمت میں اس مسئلے کی کچھ وضاحت پیش کی جائے اور ان کے خدمت میں یہ گزارش کی جائے کہ وہ اس مسئلے کو زندہ رکھیں. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یوں تو عالم اسلام میں بہت سی زمینوں پر غیروں کا قبضہ ہے اور اس کے خلاف بھی جذبات ہیں، لیکن یہاں مسئلہ صرف زمین کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ایک غیر قوم نے آ کر یہاں کے ہم وطنوں کی زمین غصب کر لی ہے. یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن فلسطین کا مسئلہ در حقیقت بیت المقدس کا مسئلہ ہے، مسجد اقصی کا مسئلہ ہے. اور اگر کسی ملک میں کوئی غیر مسلم غاصب آ کر قبضہ کر لے تو اس کا بھی جہاد اس صورت میں بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی فرض ہوتا ہے. لیکن مسجد اقصی، فلسطین کا مسئلہ مسجد اقصی سے وابستہ ہے، اور جب سے مسجد اقصی پر صہیونیوں کا قبضہ ہوا ہے پورے عالم اسلام پر، امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے قبلہ اول اور نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے راستے کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد کرانے کی کوشش کرے. لہذا یہ مسئلہ ایسا نہیں جیسے کشمیر کا مسئلہ، یا برما کا مسئلہ، یا شام کا مسئلہ. یہ مسئلہ بیت المقدس کا ہے، مسجد اقصی کا ہے، ہمارے قبلہ اول کا ہے. اور اس کو دشمن سے آزاد کرانا اسی طرح ضروری ہے جیسے کہ حرمین شریفین کے اوپر اعوذ باللہ اگر کوئی حملہ کرے تو جس طرح پوری امت مسلمہ کا فرض ہوگا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ لہذا آپ حضرات کو جمع کرنے اور اس اجتماع کو منعقد کرنے میں ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اس مسئلے کو اگر کوئی زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ آپ حضرات ہیں۔ حضرات علماء کرام اپنے مدارس سے، اپنی مساجد سے، اپنے خطبات سے وہ اس مسئلے کو مرنے نہ دیں، اس مسئلے کو دھیما نہ پڑنے دیں، بلکہ ان کو زندہ رکھیں، جوان رکھیں اور عوام تک بات پہنچائیں، لوگوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کے فضائل بیان کریں۔ مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں، یہ بات لوگوں تک پہنچائیں۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی، لیکن ایک حدیث ہے جس سے اس کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ بیت اللہ بنی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کے بعد کون سی، تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کتنا عرصے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی، تو آپ نے فرمایا 40 سال بعد۔ اب اگر دیکھا جائے تو بیت اللہ کی تعمیر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تو حضرت ابراہیم سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک کا فاصلہ صدیوں کا ہے، 40 سال کا نہیں ہے۔ لہذا اس پر ہمارے بعض شرح حدیث نے یہ بات کہی ہے کہ یہ در حقیقت 40 سال کا فاصلہ پہلی تعمیر جو ہوئی تھی، جس طرح بیت اللہ کی ملائکہ نے سب سے پہلے تعمیر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اسی طرح بیت المقدس کی تعمیر بھی سب سے پہلے ملائکہ نے کی تھی، اور ملائکہ کی بیت اللہ کی تعمیر اور بیت المقدس کی ملائکہ کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس سب سے پہلے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہو، یہ اسی طرح جیسے کہ بیت اللہ سب سے پہلے ملائکہ نے تعمیر کیا، مسجد اقصیٰ بھی ملائکہ نے تعمیر کی تھی، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تجدید فرمائی اسی طرح حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تجدید فرمائی۔ ایک بات تو میں گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو اور مسجد اقصیٰ کی حرمت کو، اس کے فضائل، اتنے فضائل ہیں کہ اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، تو حضرات علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ وہ لوگوں تک ان فضائل کو پہنچائیں اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو لوگوں کے دل میں اجاگر کریں۔ دوسری بات یہ کہ حماس کی یہ مقاومت، جس کے تعریف میں جتنے الفاظ کہے جائیں کم ہے، اس نے ہمیں بہت سے سبق دیے ہیں۔ ایک سبق یہ کہ حماس کی ابتدا ایک بڑے عالم سے ہوئی تھی، جیسا کہ ہم سے پہلے ڈاکٹر ناجی صاحب نے بیان کیا، شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ تعالی، وہ مفلوج بزرگ تھے، یعنی وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، اس حالت میں انہوں نے حماس کی بنیاد رکھی، اور کس طرح رکھی کہ یوں نہیں کہ پہلے ہی دن کھڑے ہو کر جو ہے وہ جہاد و لڑائی شروع کر دی، ایک طویل وقت انہوں نے اپنے مجاہدین کی تربیت پر لگائے، اس کے لیے مسجد مسجد، قریہ قریہ انہوں نے تربیت گاہیں قائم کی، اور اس میں ایسے لوگ پیدا کیے جو ایک طرف دین کے حامل اور متبع سنت تھے اور دوسری طرف وہ جہاد کا نہ صرف جذبہ رکھتے تھے بلکہ اس کی پوری تربیت کے حامل تھے، یہ پوری نسل تیار کی۔ حماس جو ہے وہ صرف ایک سیاسی قوت نہیں، یہ جو آج نام آپ سنتے ہیں کتائب القسام، کتائب القسام، تو یہ قسام جن کے نام پر یہ کتائب یا لشکر وضع کیے گئے ہیں، یہ شیخ عز الدین القسام رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک انتہائی متبع سنت بزرگ اور عالم، اور خود فلسطین کے باشندے بھی نہیں، کردستان سے کردی تھے، اور انہوں نے آ کر یہاں پر فلسطینی نوجوانوں کو تیار کیا اور تربیت دی، اس کے نتیجے میں یہ نسل پیدا ہوئی۔ آج آپ لوگ، ہم لوگ اس بات پر حیرت کرتے ہیں کہ 30,000 کے قریب شہید ہو گئے غزہ کے اندر، کسی ایک شخص کی زبان سے یہ نہیں سنا گیا کہ حماس نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا، ہر ایک کی زبان پر یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد، راستے میں جانے دے رہے ہیں۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جو سالہ سال تک کی گئی ہے، اس کے لیے حماس نے پوری منصوبہ بندی کی تھی، اور ان بزرگوں کے تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ان کو یہ صبر و استقامت اللہ نے عطا فرمایا کہ جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ تو اس بات کو لوگ، ہم لوگوں کو کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنے نسل کو دین سے اور دین کے احکام سے وابستہ کرنے کی کوشش اس طرح کریں کہ مسجد مسجد ہمارے تربیتی ادارے، تربیتی حلقے قائم ہوں، ان کو اتباع سنت کی ترغیب دی جائے، ان کو اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کیا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ان کو سمجھایا جائے۔ تیسری بات یہ کہ میرا دل یہ کہتا ہے، اللہ ہی جانے، لیکن میرے قلب کی آواز یہ ہے کہ اس وقت حماس جس جہاد میں مصروف ہے، وہ ایک ہماری تاریخ کا ایک انقلابی لمحہ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ حماس کے وہ لوگ جو اتنی بڑی عظیم طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فتح یاب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے گا اور فرما رہا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں 100 دن گزر چکے ہیں، اب آج تو 101 دن ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ، ٹینک ان کے پاس، ہوائی جہاز ان کے پاس، بم ان کے پاس، سارے ہتھیار ان کے پاس، امریکہ ان کے پشت پر، مغربی طاقتیں ان کے پشت پر، اور یہ لوگ سرنگوں میں رہ کر اور خود اپنے اسلحہ بنا کر، اپنے ہاں فیکٹریاں قائم کر کے، ان سرنگوں میں فیکٹریاں ہیں ان کی جو اسلحہ تیار کرتی ہیں، اور ان اسلحہ سے وہ صرف باہر نکل کر خندق سے وہ ٹینکوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان ٹینکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ 21ویں صدی کا یہ خوا ایسا ٹینک ہے جو ناقابل شکست ہے، وہ اگر کہیں سے کوئی حملہ آور ہو تو اس کی نشاندہی کر دیتا ہے، اس کو تباہ کرنے کی۔ ایک مجاہد جاتا ہے ہاتھ میں ایک پیک لے کر اور ٹینک کے اندر رکھ کے چلا آتا ہے، ٹینک کے پرخ سے اڑ جاتے ہیں۔ یہ اگر اللہ کی نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ چند سرپیرے، یہ انہوں نے اتنی بڑی قوت سے ٹکرا کر اس کے زام کو، اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو خاک میں ملا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو اللہ کی رحمت سے نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہے۔ اب جو چاہے ان کے ساتھ ہو جائے، اور ان کے ساتھ ہو کر اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائے، اور جو چاہے تو ان سے منہ پھیر لے، اور منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کے اجر سے محروم ہو جائے۔ لہذا آج کے اجتماع کا مقصد یہ ہے कि हम यहां से यह अजम लेकर उठे कि हम अपने अपने इलाकों में, अपने अपनी मस्जिदों में, अपने अपने जेर असर लोगों में ये बात पैदा करेंगे कि आज इस तारीखी लम्हे पर अगर मुसलमानों ने हमास का साथ न दिया तो याद रखिए इसराइल एक ऐसा अजदहा है जो सारे मुल्कों को लपेट लेगा। उसका मंसूबा मदीना मुनव्वरा तक पहुंचने का है और यह मंसूबा खुला ढका छुपा नहीं है। उसने नक्शे शाये किए हुए हैं कि हमारा ग्रेटर इसराइल का नक्शा यह है जिसमें मदीना मुनव्वरा भी आता है। और सिर्फ इतना नहीं, इन्होंने मुझे दिखाया जो करेंसी वहां चलती है, जो सिक्के चल रहे हैं, उस सिक्के के ऊपर भी उसके ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ है जिसमें मदीना मुनव्वरा भी आता है। और अगर आज ये मुजाहिद, ये सरफरोश, ये जाबाज अगर कामयाब खुदा ना करे नहीं होते और इसराइल कामयाब हो जाता है तो फिर किसी की खैर नहीं है, पूरे इलाके में किसी की खैर नहीं है। लिहाजा ये तारीखी लम्हा है, इसमें हमें हर कीमत पर इनका साथ देना है, इनकी मदद करनी है और इनके बारे में लोगों को आगाह करना है। कहा जाता है हमास, कहा जाता है कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, अलऔज़ु बिल्लाह। ये वो ग्रुप है कि जिसको तैयार किया अहमद यासीन जैसे शख्सों ने, और ये सियासी एतबार से भी एक सियासी जमात है जो भारी इलेक्शन में भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुई थी। लेकिन जब ये भारी अक्सरियत कामयाब हो गई तो जमहूरियत के दावेदार उन्होंने कहा जी हमें इनकी हुकूमत मंजूर नहीं है, जैसे मिस्र में हुआ था। मिस्र में इख्वान मुस्लिमीन कामयाब हो गई लेकिन वो उसको खत्म कर दिया गया। अलजजायर में हुआ, अलजजायर में इस्लामिक कुव्वत कामयाब हो गई, उन्होंने कहा यह जमहूरियत के खिलाफ है, उसको रद्द कर दिया। इसी तरह हमास भी इंतखाबात में कामयाब हुई, भारी अक्सरियत से हुई और उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि उसके बजाय एक कठपुतली हुकूमत कायम कर दी जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई फैसला वो इसराइल के बगैर नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों का जिहाद जारी रहा और जारी है और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको अपनी पथो नुसरत से नवाजेंगे। लिहाजा अब आप हजरात से गुजारिश किया है जिसके लिए ये इज्तिमा बुलाया गया, इस मसले को जिंदा रखना है, इस मसले को जिंदा रखना है और जगह जगह इस आवाज को पहुंचाना है और लोगों के अंदर मस्जिद अक्सा की हुरमत और अजमत का एहसास पैदा करना है। उसके लिए लोगों को इमदाद करने का फरीजे से आगाह करना है। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो सूरत हाल वहां चल रही है उसमें सारी नफली इबादतों से ज्यादा अफजल इबादत इनकी इमदाद है, सारी नफली इबादतों से ज्यादा। यहां तक कि मेरा दिल तो यह कहता है कि जो हजरात नफली उम्रे करने जा रहे हैं तो अगर वो इतनी रकम जो उम्रे में खर्च करनी थी वो अगर इनकी मदद पे खर्च करें इंशाल्लाह उम्र से ज्यादा सवाब मिलेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जैसा अजीम मुहद्दिस मुफस्सिर और इतने बड़े इमाम हर साल हज किया करते थे, लेकिन एक मरतबा हज को जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक बच्चा वो कूड़ेदान से एक मरी हुई मुर्गी उठा के ले जा रहा है। उससे पूछा कि क्यों उठाए तुमने, तो उसने कहा कि जी मेरे हमारे घरों में फाका है, कोई और चीज हमारे पास खाने की है नहीं, लिहाजा ये मुर्गी मैं अपने घर के खाने के लिए ले जा रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह मुबारक ने फरमाया कि सारा हज मनसूख, پورا قافلہ جو جا رہا تھا اس قافلے کو انہوں نے کہا کہ اب قافلہ حج کے لیے نہیں جائے گا، جتنا خرچہ ہم حج پر کرتے وہ آج ان بستی کے غریب لوگوں کی مدد کریں گے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہر نفلی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب اس میں ہے کہ ان اپنے مجاہد بھائیوں کو مدد پہنچائی۔ الحمدللہ اس کے بہت سے راستے موجود ہیں اور بہت سے ادارے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے ذریعے پرواہ نہ کریں کہ 10 روپے دیے جا رہے ہیں یا 15 روپے یا ایک 1000 روپے دیے جا رہے ہیں، جو پیسہ کم جتنا بھی کم ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے وہ ہزاروں لاکھوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لہذا کوئی فرد اس میں پیچھے نہ رہے اور سب امداد کرے اور اپنے مقتدیوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے، ان سے کہیں کہ وہ اس میں حصہ لیں۔ اور پھر آخری بات یہ بھائی کہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الحمدللہ قنوت نازلہ ہمارے ہاں بہت سی مساجد میں، شاید سب میں ہو رہی ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، البتہ شاید یہ بہتر ہو واللہ عالم کہ ایک مہینہ مسلسل کریں اور پھر تھوڑا سا وقفہ کر دیں، پھر ایک مہینہ کر دیں۔ اس طرح قنوت نازلہ کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے اور ہماری کوئی نماز ان مجاہدین کے حق میں دعا سے خالی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں، انہی کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں، انشاءاللہ یہ دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔